बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब वो दिन को ढांप ले और दिन की कसम जब वो चमक जाए और उसकी कसम जिसने मर्द और औरत को पैदा किया है। बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ किस्म की हैं। फिर जिसने माल अता किया और तकवा इख्तियार किया और नेकी की तस्दीक की तो उसके लिए हम आसानी का इंतज़ाम कर देंगे और जिसने बुख्ल किया और लापरवाही बरती और नेकी को झुटलाया है उसके लिए सख्ती की राह हमवार कर देंगे और उसका माल कुछ काम न आएगा जब वो हलाक हो जाएगा।
समिन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामईन ने सूरह मुबारक लैल की 1 से लेकर 11 तक की आयात की तलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समात फरमाया। कारी थे करीम मंसूरी। समिन हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 8935 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehar.tv.ir ویبسائٹ سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر ہونے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین آج بدھ ہے، 25 شعبان 1401 ہجری شمسی مطابق 21 ربیع الثانی 1444 ہجری قمری اور 16 نومبر 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ پھر آپ سامعین اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ پھر پیش کیا جائے گا ہفتہ وار پروگرام اسلام کی معرفت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا مقدس دفاع۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس کے موبائل دستے پر دہشت گردانہ حملہ، 6 پولیس اہلکار مارے گئے۔ ایران کے وزیر خارجہ کے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ٹیلیفونی گفتگو، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پولینڈ پر مشکوک انداز میں 2 میزائل گرنے کے بعد جنگ یوکرین میں نیا موڑ، یورپی رہنماؤں میں ہلچل، میزائل سازش کے تحت داغے گئے ہیں، روس کا رد عمل۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس سے گشتی دستے پر حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پولیس گشتی دستے پر یہ حملہ بدھ کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں انجام پایا۔ اس حملے میں 6 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں، جن میں ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھی شامل ہے۔ بتایا گیا کہ حملہ اس وقت کیا گیا جب موبائل پولیس دستہ ایک ہفتے وار میلے کی سیکورٹی کے لیے جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار دہشت گردوں نے اچانک پولیس موبائل پر اس طرح فائرنگ شروع کر دی کہ گاڑی میں موجود پولیس اہلکاروں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ لیکن مروت کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ علاقے میں پولیس کی مزید نفری بھیج دی گئی ہے اور دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں اورنج لائن ٹرین کے ایک اسٹیشن سے ڈرون طیارہ ٹکرا گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ڈرون طیارہ اورنج لائن ٹرین کے علی ٹاؤن اسٹیشن سے ٹکرایا ہے۔ لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ ریموٹ کنٹرول ڈرون طیارہ کس سمت سے آیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرون طیارے سے کسی قسم کا دھماکہ خیز مواد نہیں ملا ہے۔ بتایا گیا کہ ڈرون طیارے کی لمبائی 6 فٹ 4 انچ اور اس کے پروں کی لمبائی 13 فٹ ہے۔ متعلقہ ادارے اس حادثے کا مختلف زاویوں سے جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے بتایا کہ اس بار آرمی چیف کی تقرری سینیارٹی کی بنیاد پر کی جائے گی۔ پاکستان کے روزنامہ جنگ آن لائن نے اپنے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ 20 نومبر کے قریب ملک کے نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس بار آرمی چیف کے عہدے کے لیے سینیارٹی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم کا دفتر دو ایک دن میں اس سلسلے میں دفاعی حکام سے رابطہ کرے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کا مسئلہ کافی ہنگامہ خیز بنا ہوا ہے اور سابق وزیر اعظم عمران خان مسلسل یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نواز شریف کی پسند کا انتخاب کیا جائے گا اور اس کو عمران خان کو نااہل کرنے کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ عمران خان اب تک یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ملک کے نئے آرمی چیف کی تقرری انتخابات کے بعد ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت بقول ان کے غیر قانونی ہے، اس لیے اس کو نئے آرمی چیف کی تقرری کا اختیار نہیں ملنا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فون پر گفتگو اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلیفونی گفتگو میں سیلاب سے متاثرہ پاکستانی شہریوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے حکومت پاکستان اور عوام کی ہر ممکن مدد کے لیے تہران کی آمادگی کا اعادہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران اور اسلام آباد کے روز افزوں تعلقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان بالخصوص وہاں کے تارکین وطن کے مسائل کے سلسلے میں مشترکہ تعاون پر زور دیا۔ اس گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری، وزیر خارجہ پاکستان نے بھی تہران اور اسلام آباد کے قدیمی دوستانہ اور تاریخی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے دو طرفہ عالمی مسائل میں آپسی تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اعتراض کرنے کے لیے ہر قسم کے انتہا پسندانہ اقدامات کا سہارا لینے کے خلاف ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور پاکستان کے مابین تعلقات کا آغاز قیام پاکستان کے بعد سے ہی ہو گیا تھا اور اس وقت ایران اور پاکستان دو پڑوسی ممالک کے طور پر 900 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحدوں کے حامل ہیں۔ ایران کے دفاعی وفد اور عسکری وفد نے پاکستان میں جاری بین الاقوامی دفاعی نمائش کا دورہ اور مختلف اسٹالوں کا معائنہ کیا۔ ایران کی مسلح افواج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کے اعلیٰ سطحی نمائندہ وفد کی قیادت بری فوج شعبہ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل ناصر مختار زادے کر رہے ہیں۔ اسلحہ برائے امن آرڈیاز 2022 کے نام سے کراچی میں جاری اس نمائش کا سلوگن ہے۔ اس نمائش میں امریکہ، روس، چین، ترکی، متحدہ عرب امارات سمیت بہت سے ملکوں نے اپنے اسٹال قائم کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت دنیا کے 64 ملکوں کے 285 وفود بھی اس بین الاقوامی نمائش کے موقع پر ہونے والے پروگراموں میں شریک ہیں۔ ایران کے اعلیٰ سطحی دفاعی اور عسکری وفد نے کراچی میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی ہے۔ ایران اور پاکستان درمیان تعلقات کی تاریخ اس ملک کی آزادی سے جا ملتی ہے جب ایران نے سب سے پہلے اس ملک کی آزادی کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حالیہ برسوں دوران مختلف شعبوں میں ایران اور پاکستان کے تعلقات میں فروغ کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ایران کا اہم ترین پڑوسی ہے جس کے ساتھ 900 کلومیٹر سے زیادہ طویل زمینی سرحدیں ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ تہران کے بارے میں غیر تعمیری راستہ اپنانے سے گریز کریں۔ یہ بات انہوں نے یورپی ملکوں کی جانب سے IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف قرارداد لانے کی کوششوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ تہران نے یورپی ملکوں کو ضروری پیغام بھیج دیا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے بات زور دے کر کہی کہ اگر یورپی ملکوں نے غیر تعمیری رویہ ترک نہ کیا تو تہران مؤثر جواب دینے پر مجبور ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قومی مفادات سب سے اہم ہیں اور اس سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، البتہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ امریکہ ایک جانب ایران کو پیغام بھیجتا رہا ہے کہ اسے ایٹمی معاہدے کی جلدی ہے، دوسری جانب رابرٹ مالی کہتے ہیں کہ ایٹمی معاہدہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں اور وہ ہنگاموں اور بلبوں کو ہوا دینے کی بات کرتے ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے اعلان کیا کہ ایران کے خلاف مزید نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ایرنا کے رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خزانہ نے اعلان کیا کہ ایران کے خلاف عائد کی جانے والی نئی پابندیوں میں خلائی صنعتی تحقیقات کی کمپنی شامل ہے۔ امریکہ کی اس وزارت نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کے ذریعے ایران کے ڈرون طیاروں کی پیداوار اور ان طیاروں کو روس منتقل کیے جانے کے عوامل کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے اسی طرح اعلان کیا کہ ان پابندیوں میں روس کی واگنر کمپنی، سپاہ پاسداران، خلائی یونٹ اور قدس فورس کا فضائی شعبہ شامل ہے۔ امریکہ کے اس وزارت خزانہ کے اعلان کے مطابق روس کی واگنر کمپنی کو ایرانی ڈرون طیاروں کی منتقلی کے لیے دو روسی شہریوں کے نام بھی شامل ہیں اور ان ناموں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ مہینوں قبل جنگ یوکرین کے شدت اختیار کر جانے کے ساتھ ہی مغرب کی جانب سے بعض ایسے دعوے کیے جاتے رہے کہ جن کو ایران کی جانب سے مسلسل مسترد کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ نے شروع میں ہی دعویٰ کر دیا کہ ایران نے روس کو ڈرون طیارے فراہم کیے، اس کے بعد امریکہ نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ ایران نے روس کو زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل دیا ہے جنہیں روس یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ماسکو کے ساتھ تہران کے تعلقات پڑوسی ملک کی حیثیت سے اور باہمی مفادات کی بنیاد پر استوار ہیں، کہا کہ ایران کے خلاف اس بات کا زہریلا پروپیگنڈا کہ ایران نے یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کی مدد کے طور پر اس ملک کو ڈرون طیارے اور میزائل فراہم کیے ہیں بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ البتہ ڈرون طیارے فراہم کیے جانے کا دعویٰ اس حد تک صحیح ہے کہ ایران نے روس کو یہ طیارے یوکرین کی جنگ سے بہت پہلے فراہم کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس فراہمی کا جنگ یوکرین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ طیارے ایران اور روس کے دفاعی تعلقات اور تعاون کی بنیاد پر فراہم کیے گئے ہیں۔ پولینڈ کے صدر نے اعلان کیا کہ مشرقی پولینڈ پر میزائل حملے کے اصل عامل کے بارے میں ابھی تک صحیح اطلاعات نہیں مل سکی ہیں۔ ادنا کی رپورٹ کے مطابق پولینڈ کے صدر انڈرجیج ڈیوڈا نے کہا ہے کہ اس بات کا تو پتہ ہے کہ منگل کو پورے دن یوکرین پر میزائل حملے ہوتے رہے، تاہم اس بات کی حقیقت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس ملک نے یہ میزائل حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں، ان کا خیال ہے کہ ماہرین حقیقت کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدر پولینڈ نے کہا کہ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ یہ میزائل روسی ساختہ ہوں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ پولینڈ کو میزائل حملے کا نشانہ بنائے جانے کی بات ایک اشتعال انگیز اقدام ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی فوج نے یوکرین اور پولینڈ کی سرحد کے قریب کسی بھی ٹھکانے کو میزائل حملے کا نشانہ نہیں بنایا ہے۔ پولینڈ کے حدود میں دو میزائل گرنے کے واقعے پر جس کا الزام روس پر لگایا ہے، مغربی ملکوں کے رہنماؤں نے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پولینڈ کے ذرائع ابلاغ نے منگل کی شام دعویٰ کیا کہ دو روسی میزائل مشرقی علاقے کے شہر ویوو دشپ میں یوکرینی سرحد کے قریب واقع گاؤں پرجو دوف پر گرے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ میزائل گرنے کے واقعے میں کم سے کم دو افراد مارے گئے ہیں۔ پولینڈ کے وزیر خارجہ زیبیگینیو راؤ نے بدھ کی صبح روسی سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے مذکورہ واقعے پر وضاحت طلب کی ہے۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے پولینڈ پر میزائل گرنے کے واقعے کو جان بوجھ کر کیا جانے والا اشتعال انگیز اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام کشیدگی اور جھڑپوں کو ہوا دینے کی غرض سے انجام دیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کہنا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین پولینڈ سرحد کے قریب کسی بھی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ یورپی کمیشن کی سربراہ اورسلا فون ڈر لین نے پولینڈ سے ملنے کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ صورتحال کا قریب سے مشاہدہ کر رہی ہیں اور اس واقعے کے بارے میں اپنے اتحادیوں اور پولش حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آئرلینڈ کی ویمن کرکٹ ٹیم نے تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان کو شکست دے کر تین میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔ پاکستان اور آئرلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا تیسرا آخری میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آئرلینڈ کی ویمن کرکٹ ٹیم نے مقررہ 20 اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پر 167 رن بنائے اور پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم کو جیت کے لیے 168 رن کا ہدف دیا۔ آئرلینڈ کے بلے بازوں میں سب سے زیادہ 71 رن گیبی لوئس نے اور ان کے بعد ایمی ہنٹر نے 40 رن بنائے۔ مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم 18 اوور اور 5 گیندوں میں 133 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی طرف سے جواریہ خان نے 36 گیندوں میں 7 چونکوں کی مدد سے اپنے کیریئر کی 10ویں نصف سنچری بنائی، لیکن ان کی ٹیم فتح سے ہمکنار نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے کے دو میچوں میں پاکستان اور آئرلینڈ نے 1-1 میچ جیتے تھے اور تیسرے میچ میں پاکستان کو شکست دے کر آئرلینڈ نے سیریز جیت لی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، امریکہ ہو یا مغربی ممالک ہوں یا یورپی یونین ہو،
ایران کے خلاف پابندیوں کے مسئلے میں کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بہانے سے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے وہ پابندیوں کا سہارا لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ یہ ایسے میں ہیں کہ ان کے چہرے ایران کے ساتھ معاہدے اور ایٹمی سمجھوتے کے حوالے سے جب وہ آتے ہیں نامہ نگاروں کے سامنے تو کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے اب معاہدہ ہونے والا ہے۔ آیا اس قسم کا رویہ ان کے عمل اور ان کے بیان کے اندر جو ہے وہ کھلا تضاد نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اقتصادی پابندیاں یا اقتصادی ناکہ بندی یا اقتصادی بائیکاٹ، حتیٰ اس کو ہم اگر تھوڑے سے وسیع تناظر میں لے کے جائیں تو سیاسی بائیکاٹ یا عالمی سیاست میں تنہا کرنا، یہ سامراج کی پرانی پالیسی رہی ہے اور اس نے ہر اپنے مخالف کو اس سے خوف دلا کے اور دھمکیاں دے کے اور دھونس کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماضی میں بہت سارے ممالک اور اب بھی کسی حد تک ممالک جو ہیں وہ پہلے مرحلے میں بھی خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور جو ان کا کہنا ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں تیسری دنیا میں بھی ہیں اور دوسرے ممالک بھی ہیں۔ یہی کام انہوں نے ایران کے خلاف بھی کیا اور یہ آج سے نہیں ہے، جب سے انقلاب کامیاب ہوا، اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا، اس وقت سے لے کے ابھی تک ایک پابندیوں کا ایک لامتناہی، اگر میں کہوں تو زیادہ لفظ اچھا ہوگا، کہ ایک سلسلہ ہے۔ اب تو تجزیہ نگاروں کو یعنی یہ بھی نہیں علم اس کی تفصیلات کے کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ کس کس شعبے میں کتنے کتنے افراد پہ پابندیاں عائد ہو چکی ہیں۔
میرے خیال سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممالک خود بھی شاید ان کو بھی یاد نہ ہو کہ ہم نے کتنی پابندیاں۔
جی ایسے ہی ہے، جب جس انداز سے وہ ہر آئے روز صبح اٹھتے نہار منہ جو ہے وہ کہیں سے ان کو سیونی لابی سے پیغام ملتا ہے، کہیں سے وائٹ ہاؤس سے پیغام آتا ہے، تو کبھی برطانیہ یہ کام شروع کر دیتا ہے، کبھی یورپی یونین کر دیتی ہے، امریکہ خود تو بہرحال اس کا جو ہے وہ
آج بھی ایک خبر تھی کہ امریکہ نے کچھ پابندیاں لگائی۔
تو یہ وہی سلسلہ ہے، یعنی اس کو ہم اس پرانے سلسلے سے الگ نہیں کر سکتے کہ اس وقت کوئی ایسی خاص کیفیت پیدا ہوئی ہے ایران کے اندر کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پابندیاں عائد کی ہیں۔ بظاہر جو انہوں نے اس وقت بہانہ بنایا وہ تو اس سے بھی بدتر ہے، یعنی ایران کے اندرونی مسائل میں حکومت کے رویے پر یہ پابندیاں عائد کرنا کون سی مثال ہے؟ اس وقت فرانس میں پچھلے مثلاً ایک دو سالوں سے تو کم از کم وہ یلو جیکٹ کی جو ہے وہ تحریک چل رہی تھی، انہوں نے حکومت نے کس انداز سے جو ہے اس کو کچلنے کی کوشش کی، اس طرح بہت سارے دوسرے شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے۔
یہ لگتا ہے کہ غیر سفارتی انداز جو اپنایا جاتا ہے، جیسے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران میں جس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں ایسے سینکڑوں واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں،
ہم زمان ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی یہاں کے تہران میں ہونے والے یا ایران کے کسی شہر میں، یورپ کے کسی شہر میں ہونے والے، اس کے آپ موازنہ کر لیں، تعداد کے لحاظ سے، مطالبات کے لحاظ سے، بیرونی مداخلت کے لحاظ سے، جس میں بھی آپ بھی دیکھیں تو ایران کا ان سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ ایران کے اندر کی عوام کتنی حکومت کے خلاف یا اس میں نکلتی ہے اس کی تعداد بھی سب کو پتہ ہے، پھر یہ خود یہ ممالک جو پابندیاں عائد کرتے ہیں یہ کتنے افراد کو بھیجتے ہیں، اور ان کے جو مختلف ہتھکنڈے ہیں اور جو ان کی سازشیں ہوتی ہیں وہ کتنی کار فرما ہوتی ہیں۔ دیکھیں فرانس کے اندر ہو رہا ہے، برطانیہ کے اندر ابھی جو ہو رہا ہے، اور یورپی ممالک میں،
جرمنی میں
ہو رہا ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ فلاں ملک نے جو ہے وہاں پہ افراد بھیجے ہیں، وہ مظاہرے کر رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، فلاں فلاں میڈیا ہے وہ جو ہے پورے فوکس کر کے جو ہے وہاں پہ آگ بھڑکا رہا ہے، اور حتیٰ جسے کہتے ہیں کہ مظاہرہ کرنے کے طریقے اور مظاہرے کو مشتعل کرنے کے طریقے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے اور ان کو مظاہروں کو ایک ایسی کیفیت میں، جسے آشوب میں اور ایک ایسی کیفیت میں بدلنا کہ وہ خود ان افراد کے لیے جو وہاں پہ شریک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک نقصان کا باعث ہوتا ہے، تو یہ کون کرتا ہے؟ یعنی ایران کے عنوان سے تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ امریکہ اس میں انوالو ہوتا ہے، یورپی ممالک اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور خود یعنی سفارتی سطح پہ بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے ان ممالک کے سفیروں کو بلایا ہے
جی.
یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی انوالومنٹ اتنی اوپن ہے کہ ایران ان ممالک کے سفرا کو اپنے وزارت خارجہ میں بلا کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تم لوگ کر رہے ہو
جی.
اب اس طرح کی کیفیت کو بہانہ بنا کے آپ کسی ملک کے وزیر داخلہ پہ پابندی لگا دیں, آپ کسی ملک کے جو ہے وہ آئی ٹی کے منسٹر پہ لگا دیں. اب آئی ٹی کے منسٹر پہ کوئی پابندی لگانا کیا ہے معنی رکھتا ہے؟ ادھر سے آپ بڑے کہتے ہیں جی آزادی اظہار اور فلاں اور فلاں, اور یہاں پہ آپ آئی ٹی کے منسٹر پہ جو پابندی عائد کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ اس کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ آپ بلاک کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑھ کے. یعنی یہ تو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پیچیدہ قسم کے کہیں, لیکن پریس ٹی وی پہ, یعنی ابھی جو یورپی یونین نے جو پابندی لگائی ہے اس میں ایران کا پریس ٹی وی بھی شامل ہے. یعنی پریس ٹی وی کو آپ پابندی لگا رہے ہیں, لیکن ادھر ایران انٹرنیشنل, بی بی سی, وائس آف امریکہ, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے فارسی چینل کیا کر رہے ہیں؟ اس طرف کسی کی نگاہ نہیں جاتی. پریس ٹی وی کے جو پروگرام منعقد ہوئے ہیں, جو نشر ہوئے, دیکھیں ان کا موازنہ کریں نا. یعنی اگر آپ عالمی سیاست میں آ کے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پابندیاں عائد کر رہے ہیں, تو یہ انٹرنل نہیں ہے, یہ دو ممالک کے درمیان ہے, اور دو ممالک کے اندر یعنی جو عالمی قوانین ہیں ان کی روشنی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے منہ اٹھا کے مثلا جو فیصلہ کر لے. آپ کے جنیوا کنونشن کے اندر دو ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی نوعیت بیان کی گئی ہے کہ آپ کہاں تک, کس حد تک جا سکتے ہیں, کہاں تک آپ ود ان ٹو کنٹریز احتجاج کر سکتے ہیں, کہاں پہ کسی آپ علاقائی اتحاد میں جا کے, کہاں پہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر, کہاں پہ آپ سیکیورٹی کونسل کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں یہ کتنا کھلا تضاد ہے ان ممالک کے اقدامات میں, بالخصوص جب بھی اسلامی جمہوری ایران کا نام آتا ہے تو یہ بہانے کی تلاش ہوتے ہیں کہ کوئی بہانہ ملے اور وہ فوری طور پر عائد کریں اور اپنے منفی اہداف حاصل کریں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, جب جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے طائر دل اسی دیوار کے اوپر.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 25 آبان, 21 ربیع الثانی اور 16 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اکیس ربیع الثانی سن 1313 ہجری قمری کو تہران کے معروف عالم دین الحاج ملا محمد باقر وائز تہرانی نے وفات پائی. وہ سن 1255 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تحصیل علم میں گزارا. انہوں نے بہت سی کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں, جن میں جنت النعیم خاص طور سے قابل ذکر ہے. یہ کتاب حضرت عبدالعظیم الحسنی علیہ السلام کے حالات زندگی سے متعلق اہم ترین کتب میں شمار ہوتی ہے. پچیس آبان سن 1293 ہجری شمسی کو ایران کے ایک حریت پسند, آئینی حکومت کی تحریک کے مجاہد اور سردار ملی کے لقب سے مشہور ستار خان کا انتقال ہوا. ان کو نوجوانی میں ظالم شاہی حکومت کے اعلی کاروں کی مخالفت کے سبب اپنی جائے پیدائش ایران کے شہر تبریز کو چھوڑنا پڑا, لیکن پہلی آئینی حکومت کی تحریک شروع ہوتے ہی وہ تبریز واپس چلے گئے اور آئینی حکومت کی تحریک کے علم برداروں میں شامل ہو گئے. انہوں نے آذربائیجان کے علاقے میں تحریک کی قیادت کی اور سلسلہ قاجاریہ کے ایک ظالم بادشاہ محمد علی شاہ کے خلاف جنگ کی. ستار خان تہران فتح ہونے اور محمد علی شاہ کے برطرف ہونے کے بعد لوگوں کی درخواست پر تہران آ گئے. یہاں پہنچنے پر ان کا پرجوش خیر مقدم کیا گیا. ستار خان کے تہران میں داخل ہوتے ہی آمریت اور سامراج کے زرخرید غلاموں نے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی مخالفت شروع کر دی اور ان پر ملک میں افراتفری پھیلانے کا الزام لگایا. تھوڑے عرصے کے بعد سرکاری ایجنٹوں اور حریت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں, جن میں بہت سے حریت پسند مارے گئے. ستار خان بھی شدید زخمی ہوئے اور 4 سال کے بعد انہی زخموں کے باعث چل بسے. سولہ نومبر سن 1945 عیسوی کو ویتنام پر فرانسیسی فوج کے حملے کے بعد مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے ویتنام کے عوام کی طویل اور خونریز جنگ کا آغاز ہوا. ویتنام پر فرانسیسیوں کے تسلط کے 100 سال کے بعد دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان نے ویتنام پر کنٹرول حاصل کر لیا, لیکن جنگ میں جاپانیوں کی شکست اور وہاں سے جاپانی فوج کے نکلنے کے بعد فرانسیسی پھر ویتنام پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. ویتنام کے عوام نے ہو چی من کی قیادت میں فرانسیسی فوجیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں زبردست جانی و مالی نقصان پہنچا کر سن 1945 میں شکست سے دوچار کر دیا. اس طرح ویتنام پر فرانس کے تسلط کا دور ختم ہو گیا. Thank you. 25 آبان 1365 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز محقق، ادیب اور مصنف استاد محمد تقی مدرس رضوی کا 95 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ مشہد مقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ تہران آ گئے اور اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد تحقیق و مطالعے اور فرانسیسی زبان سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ برسوں درس و تدریس میں مشغول رہے اور ایک عرصے تک دہ خدا لغت کے سلسلے میں بھی اپنی خدمات انجام دیں۔ استاد رضوی نے ایران کے بہت سے قدیم ادبی نسخوں کی تصحیح کی اور ان کے حاشیے لکھے۔ وہ منطق، فلسفے اور فرانسیسی زبان میں اہم مقام رکھتے تھے۔ استاد رضوی نے بہت سی گراں بہا کتابیں لکھیں، جن میں تاریخ بخارا، خواجہ نصیر الدین طوسی کی سوانح حیات اور دیوان انوری کی تصحیح قابل ذکر ہیں۔ پچیس آبان سن 1377 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی فلسفی اور مفکر علامہ محمد تقی جعفری نے وفات پائی۔ وہ سن 1304 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن سے ہی ان کی استعداد اور صلاحیت نمایاں تھی، لیکن غربت کی وجہ سے ان کو مدرسے کی تعلیم بیچ میں ہی چھوڑ کر کام کرنا پڑا۔ البتہ فارغ وقت سے وہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے استفادہ کرتے تھے۔ علامہ تقی جعفری 15 سال کی عمر میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے تہران آ گئے اور مزید تعلیم کے لیے 3 سال کے بعد تہران سے قم اور پھر عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ انہوں نے نوجوانی سے ہی تدریس اور تصنیف کا آغاز کر دیا تھا اور سن 1336 ہجری شمسی میں ایران واپسی کے بعد سنجیدگی سے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ علامہ تقی جعفری کو مغربی فلسفیوں کے نظریات سے بھی اچھی واقفیت تھی اور ان پر تنقید بھی کیا کرتے تھے، نیز بعض اوقات ان سے مباحثہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں 27 جلدوں پر مشتمل کتاب ترجمہ و تفسیر نہج البلاغہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والی اہم خبروں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے پاکستان میں سینکڑوں افغان مہاجرین کی حراست پر احتجاج کیا۔ حالیہ ہفتوں میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے تقریباً 1000 افغان مہاجرین کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے 40% کے پاس قانونی دستاویزات بتائی جاتی ہیں۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبد القہار بلخی نے پاکستانی حکومت سے کہا ہے کہ اس ملک کی پولیس افغان مہاجرین کے ساتھ مناسب طریقے سے پیش آئے۔ بلخی نے پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ نامناسب سلوک پر افسوس کا اظہار کیا اور مزید کہا کہ ان مہاجرین کے مسائل کے حل کے لیے سفارتی کوششیں اب تک بے نتیجہ رہی ہیں۔ حالیہ برسوں میں پاکستانی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا افغان تارکین وطن کے ساتھ ناروا سلوک پاکستانی حکومت کے خلاف افغانستان کے احتجاج میں سے ایک ہے۔ اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے اور عدم تحفظ میں اضافے اور اس ملک کے مستقبل کے لیے واضح ویژن کی کمی کے بعد افغانستان سے پاکستان اور ایران سمیت ہمسایہ ممالک کی جانب نقل مکانی کے عمل میں نمایاں اضافہ ہوا۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ پچھلی چند دہائیوں سے افغانستان میں خانہ جنگی اور غیر ملکی قبضے کی وجہ سے اس ملک کے لوگوں کی دوسرے ممالک بالخصوص پڑوسی ممالک کی طرف ہجرت کا مسئلہ ہمیشہ افغان مہاجرین کے میزبان ممالک کے لیے ایک چیلنج رہا ہے۔ گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ افغانستان سے ہمسایہ ممالک کی طرف ہجرت کے نئے دور کے آغاز کے ساتھ افغان مہاجرین کے میزبان ممالک کے چیلنجز پھر بڑھ گئے ہیں۔ پاکستانی پولیس فورسز کے نامناسب سلوک اور یہاں تک کہ متعدد افغان باشندوں کی گرفتاری کے بارے میں شائع ہونے والی رپورٹوں نے طالبان حکومت کو اس سلسلے میں رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور کیا ہے، اور کابل نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے افغان مہاجرین کے ساتھ برتاؤ کے طریقے کو درست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین مقیم ہیں، لیکن زیادہ تر افغان مہاجرین رجسٹرڈ نہیں ہیں اور ان کے پاس امیگریشن کارڈ نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے پاکستان میں غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور دوسروں سے بھی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ جیسے ہی پاکستان میں افغان مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوا، اس وقت عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی سابق حکومت نے اعلان کیا کہ ملکی معیشت افغان مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو برداشت نہیں کر سکتی۔ افغان مہاجرین نے میڈیا سے بات چیت میں کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کے پاس نئے مہاجرین کی مدد کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو خوراک اور رہائش سمیت بنیادی ضروریات تک رسائی نہیں ہے۔ یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغان مہاجرین کے خلاف پاکستانی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ناروا سلوک کے باعث افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد افغانستان واپس جانے پر مجبور ہو جائے گی، جبکہ افغان مہاجرین کے لیے یہ بات واضح ہے کہ افغانستان واپسی ان کے لیے ہجرت کے چیلنجز اور مسائل سے نکلنے کا کوئی حل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ افغان مہاجرین کسی بھی صورت میں اپنے ملک واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاص طور پر چونکہ انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان میں لاکھوں لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق خوراک میسر نہیں ہے اور اس ملک کو انسانی بحران کا سامنا ہے۔ برطانوی فوجیوں نے 64 افغان بچوں کو اس وقت ہلاک کیا جب وہ افغانستان میں تھے۔ بی بی سی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں برسوں کی جنگ کے دوران برطانوی فوج کی کاروائیوں میں 64 افغان بچے مارے گئے، جن میں سے برطانوی حکومت نے سرکاری طور پر صرف 16 واقعات کی تصدیق کی تھی۔ دنی اسنا ایک برطانوی خیراتی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں برطانوی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے افغان شہریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا اب تک اعلان کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے مطابق ممکن ہے کہ افغانستان کی جنگ میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد 135 تک پہنچ جائے۔ افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے جنگی جرائم ان مسائل میں شامل ہیں جنہوں نے اس ملک سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان کے اندر اور باہر انسانی حقوق کے اداروں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اگرچہ افغانستان میں امریکہ اور برطانیہ سمیت غیر ملکی افواج کے جرائم کے بارے میں بہت سی دستاویزات موجود ہیں، لیکن بین الاقوامی قانونی اداروں کی طرف سے کوئی عدالتی کارروائی نہیں کی گئی۔ حالیہ برسوں میں افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کی جانب سے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں سینکڑوں شکایات جمع کرانے کے باوجود سیاسی دباؤ اور اس عدالت کے ججوں کی وائٹ ہاؤس کی دھمکیوں کے باعث امریکی فوجیوں کے جرائم سے نمٹنے کا عمل متاثر ہوا ہے۔ 2018 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے افغانستان میں جنگی جرائم کے متاثرین کی طرف سے ہزاروں شکایات درج کیں، اور اس کے نتیجے میں اس عدالت کے پراسیکیوٹر کو اس معاملے کی تحقیقات کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس معاملے پر امریکہ کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ دوسری چیزوں کے علاوہ امریکہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پراسیکیوٹر فاتو بین سودا پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان کا ویزا منسوخ کر دیا۔ مارچ 2020 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت نے 2003 اور 2014 کے درمیان افغانستان میں امریکی فوجیوں کی طرف سے جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات شروع کی، جو واشنگٹن کی رکاوٹ کی وجہ سے ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہیں۔ افغانستان پر قبضے کے دوران برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں کم از کم 64 افغان بچوں کی ہلاکت کے بارے میں بی بی سی کا انکشاف اس ملک میں غیر ملکی افواج کی جانب سے کیے جانے والے جرائم کا صرف ایک حصہ ہے۔ میڈیا میں ان کی اشاعت اور ان جرائم کی حقیقت جاننے کے باوجود بدقسمتی سے ان انسانیت سوز کاروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جنگ کے اخراجات کے عنوان سے ایک تحقیقی رپورٹ جو واٹسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اسٹڈیز کی جانب سے پاکستان اور افغانستان میں 2001 سے اگست 2016 تک جنگی ہلاکتوں اور بے گھر ہونے والے افراد کے حوالے سے کی گئی تھی کے مطابق تقریباً 173,000 افراد مارے گئے ہیں۔ ایشیا میں انسانی حقوق ادارے کی سربراہ اور افغانستان میں انسانی حقوق کی ایک سینئر ماہر پیٹریشیا گوسمین کہتی ہیں، بہت سے معاملات میں امریکہ اور برطانیہ نے افغانستان جنگ کے دوران پیش آنے والے واقعات کی تفصیلی چھان بین اور تحقیقات سے گریز کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی ممالک انسانی حقوق کی پامالی اور قتل و غارت گری کے حوالے سے اپنے اقدامات سے آگاہ نہیں ہیں، اور عام شہریوں خاص طور پر خواتین اور بچے افغانستان میں بہت زیادہ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ اپنے اقدامات کے جواب دینے سے انکاری ہیں، اور ان فوجیوں کو جن پر افغانستان میں جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام ہے بین الاقوامی قانونی اداروں کے حوالے کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی ان جرائم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ ممالک ان تحقیقات میں روڑے اٹکاتے نظر آتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ماسکو نے طالبان کے ساتھ اپنے روابط برقرار رکھے ہوئے ہیں کہا ہے کہ روس طالبان کو افغانستان کے حوالے سے ماسکو میں ہونے والے مذاکرات کے اگلے دور کے نتائج سے آگاہ کرے گا۔ اس سے قبل افغانستان کے امور کے لیے روسی صدر پیوٹن کے خصوصی نمائندے ضمیر کابلوف نے اعلان کیا تھا کہ ماسکو میں ہونے والے اجلاس میں طالبان کی عبوری حکومت کا وفد یا نمائندہ شرکت نہیں کرے گا۔ روس میں افغانستان کے بارے میں آئندہ مشاورتی اجلاس کے حوالے سے لاوروف نے مزید کہا کہ ہم طالبان حکام کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں، ماسکو اجلاس کے نتائج سے طالبان کو مطلع کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا، ہم یقیناً افغانستان کے نمائندوں سے کوئی راز چھپانا نہیں چاہتے، اور ہم افغانستان میں موجود طالبان اور دیگر سیاسی قوتوں کو درست معلومات فراہم کریں گے۔ افغانستان کے بارے میں ماسکو کا مشاورتی اجلاس نومبر میں شروع ہوگا۔ طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت خارجہ نے انہیں ماسکو اجلاس میں شرکت کی دعوت نہ دینے کے جواب میں اعلان کیا تھا کہ افغان حکمران ادارے کے نمائندے کی موجودگی کے بغیر یہ پروگرام نامکمل رہے گا۔ اس سے قبل روس کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل پر زور دیا تھا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے کہا ہے کہ وسیع البنیاد حکومت بنانے کے ساتھ ساتھ طالبان کی حکومت کو دہشت گردی کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے بھی کام کرنا ہوگا۔ لاواروف نے کہا کہ ہم طالبان سے کہتے ہیں کہ وہ قومی مفاہمت اور ایک ایسی وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے حوالے سے اپنے وعدوں کو پورا کریں جو تمام نسلی اور سیاسی گروہوں کے مفادات کی ترجمان ہو۔ روس کے وزیر خارجہ کی جانب سے طالبان گروپ سے افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی درخواست، جس میں اس ملک کے تمام نسلی گروہوں کی شرکت شامل ہو، اس مطالبے کا اعادہ ہے جو عالمی برادری طالبان سے کرتی ہے۔ روس، جس نے حال ہی میں کابل میں اپنی سفارت خانے کے قریب ایک دہشت گردانہ دھماکے کا تجربہ کیا، نے طالبان حکومت کو افغانستان میں اس ملک کی سیاسی نمائندگی کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت کے بارے میں ایک سنگین انتباہ دیا اور یقیناً عارضی طور پر کونسلر خدمات کی فراہمی بند کر دی۔ اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد روس چین کے ساتھ بین الاقوامی نظام کے ان چند طاقتور ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے اس گروپ کے خلاف نرم رویہ اختیار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافہ سماعت فرمائیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ایران، قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاآنی نے عراقی وزیر اعظم اور صدر سے ملاقات کی۔ العربی الجدید، انڈونیشیا میں G20 اجلاس، یوکرین کی وجہ سے اختتامی بیان پر اختلاف۔ روزنامہ گارڈین، ٹرمپ نے 2024 کے صدارتی انتخابات میں شرکت کا اعلان کیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ وطن امروز، انرجی کی بھیک، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، روس سے گیس کی سپلائی ختم کرنے کے بعد یورپ کو انرجی کے غیر معمولی بحران کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ یورپی ملک الگ الگ اور خفیہ طور پر ایران، وینزویلا اور سعودی عرب جیسے توانائی کے حامل ملکوں کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں۔ یہاں تک کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران میں بلبوں کو ہوا دینے والے جرمنی نے بھی تیل کی خریداری کے لیے ایران سے خفیہ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ فرانس نے بھی وینزویلا کا دامن تھاما ہے، اور اس ملک کے صدر پر الزام تراشی کرنے والے اور ان کے مخالف کو اس ملک کا صدر ماننے والے فرانس کے میکران نے مادورو سے شرم الشیخ میں ملاقات کی، انہیں صدر تسلیم کیا، اور فرانس و وینزویلا کے درمیان تعلقات میں فروغ کی خواہش ظاہر کی۔ برطانیہ بھی انرجی کے بحران سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے، اور اس سلسلے میں رشی سونک نے بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ روزنامہ الاخبار، اسرائیل کی مایوسی، شہادت پسندانہ حملے جاری۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے، جیسا کہ ان دونوں کا حق ہے تھا، پائر لاپید کی رخصتی اور نیتن یاہو کے استقبال میں فلسطینی نوجوان محمد سوف نے ایسے علاقے میں شہادت پسندانہ کارروائی کی ہے جسے سب سے محفوظ قرار دیا جاتا ہے۔ فلسطینی مجاہد کے اس حملے سے 20 منٹ تک اسرائیلی فوجیوں اور آباد کاروں میں خوف و ہراس پھیلا رہا، اور اس نے شہید ہونے سے پہلے 3 اسرائیلیوں کو ٹھکانے لگانے میں کامیابی حاصل کی۔ غاصب اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ عرین الاسود کے جیالوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائی کے بعد غرب اردن میں استقامت کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن گزشتہ روز سلفیت کے واقعے سمیت مختلف تبدیلیوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ استقامت کی جڑیں اس علاقے میں اتنی پھیل چکی ہیں کہ اب اسرائیلی فوجیوں کے بس کی بات نہیں کہ اسے اکھاڑ پھینکیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت، پاکستان چاہتا ہے مسئلہ کشمیر بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق حل ہو، وزیر خارجہ۔ روزنامہ جسارت، عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جے آئی ٹی کا سربراہ پھر تبدیل۔ اور ہندوستان ٹائمز، ہندوستان اور برطانیہ نوجوان ماہرین کے لیے نئے منصوبے کا آغاز کریں گے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، آرمی چیف کے لیے کوئی فیورٹ نہیں، 18 نومبر کے بعد مشاورت ہوگی، وزیر دفاع۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 18 یا 19 نومبر کے بعد ہی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ سپہ سالار کی تعیناتی کے لیے مسلم لیگ نون کا کوئی فیورٹ نام نہیں ہے، جو نام فوجی قیادت بھیجے گی اسی پر ہی مشاورت ہوگی۔ عمران خان ذاتی مفاد کے لیے ملکی سالمیت اور وقار سے کھیل رہے ہیں، ان کے حالیہ بیانات پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ خواجہ آصف سے سوال کیا گیا کہ کیا سابق صدر آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان آرمی چیف کے نام پر ڈیڈ لاک ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ابھی آرمی چیف کے نام کے حوالے سے مشاورت ہی نہیں ہوئی ہے تو ڈیڈ لاک کیسے ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک فوج نے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے نام نہیں بھیجا۔ عمران خان کے حالیہ بیانات پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، عمران خان ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد سے کھیل رہے ہیں۔ ارنا، روسی اور ایرانی تاجروں کا اجلاس تہران میں منعقد، روس سے 100 تاجروں نے شرکت کی۔ فارس نیوز ایجنسی، ایران کرمان میں موساد کا جاسوس گرفتار۔ بغداد الیوم، استانبول میں ایک اور دھماکہ۔ رویٹرز، پولینڈ میں دو لوگوں کی ہلاکت کا باعث بننے والے میزائل ہو سکتا ہے روس سے فائر نہ کیے گئے ہوں، بائیڈن۔ اور تاس نیوز ایجنسی، پولینڈ میں واقعے کے بارے میں علم نہیں، کرمنل کے ترجمان سی این این۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یاد آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ سامن، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآن آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل، نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش، بہترین لباس میں، ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں اور جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالا تر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21 آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشین مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے! خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے۔ رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے۔ اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں، اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب نشریات کا آخری پروگرام مقدس دفاع سماعت فرمائیے، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اسی کے ساتھ دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔
سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں مقدس دفاع کا ایک نئے زاویے سے جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام میں نوجوان ایرانی جنگجوؤں کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جذباتی اور روحانی تعلق کے تناظر میں گفتگو کریں گے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے رضاکار بسیجیوں میں پیدا ہونے والے شوق اور جذبے کو آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کی حکومت کے بزدلانہ حملے کے خلاف ایرانی مجاہدین کے 8 سالہ مقدس دفاعی سلسلے سے متعلق اس پروگرام میں ہم ایک طویل اور وحشیانہ جنگ کے خلاف ایرانی قوم کی 8 سالہ مزاحمت کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ جنگ دوسری جنگوں کے مقابلے میں ایک منفرد جنگ ہے۔ صدام کے خلاف ایران کی اس جنگ کی کئی خصوصیات اور منفرد صفات ہیں۔ ایران پر صدام کی حکومت کے حملے کے بعد ایران کے تمام طبقات اپنے انقلاب کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اپنے مذہبی عقائد اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وطن کے اس خوبصورت دفاع کی مناسبت سے انہوں نے عظیم اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ایک ایسا حساس اور انتہائی شاندار دور رقم کیا جسے مقدس دفاع کا دور کہا جا سکتا ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں دفاع مقدس کے 8 سالوں میں امام خمینی رحمۃ اللہ کے مقام و منزلت اور ایرانی مجاہدین اور ان کے رہبر کے درمیان انتہائی جذباتی تعلق پر گفتگو کی گئی تھی۔ پہلوی بادشاہت کا تختہ الٹنے میں اسلامی انقلاب کی فتح کی ایک بڑی وجہ مسلم عوام کے تمام طبقات کا وہ جذبہ ایثار تھا جسے اسلامی جمہوری ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم میں پیدا کیا تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے سختیوں اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اور دنیا کے مظاہر سے تعلق توڑتے ہوئے امریکہ اور اس کے مصنوعی سیاروں جیسی عظیم طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر ان پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جذبے کے ساتھ اور موت کے آخری لمحے تک خالص توحیدی تعلیمات پیش کرتے ہوئے عوام میں انقلاب کے جوش و خروش کو برقرار رکھا۔ ایرانی عوام میں اسلامی انقلاب سے محبت اور اسلامی شعور کو پیدا کرنے میں سب سے اہم کردار یقیناً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے عملی کردار کا ہے۔ مسلط کردہ جنگ میں اس جذبے نے مزید گہرائی حاصل کی اور اپنا اصل مقام اور نام بھی پیدا کیا۔ ایسے حالات میں میدان جنگ کا بنیادی عنصر ہمت، ایثار، قناعت، خود فراموشی، خدا پرستی تھے۔ رضاکار بسیج امام خمینی سے محبت کرنے والے اور دینی اقدار کے اصل علمبردار اور جذبہ شہادت سے سرشار وہ نوجوان تھے جنہوں نے آخر تک دشمنان اسلام کے عزائم کو ناکام بنانے میں اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اسلامی انقلاب کی فتح نے اسلامی حکومت کے ڈھانچے میں اداروں کی تشکیل کی راہ ہموار کی، جس کی مثال تاریخ میں منفرد اور بعض صورتوں میں تو بے مثال ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی یا اسلامی انقلابی گارڈ، اسلامی انقلابی کمیٹیاں، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، تعمیراتی جہاد اور مظلوموں کو متحرک کرنے جیسے ادارے تشکیل پائے، اور ان اداروں کو ایجاد کرنے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہدف یہ تھا کہ ملک کے مسائل کو تیزی سے حل کیا جائے اور عوام اس میں شامل و دخیل ہوں۔ اس دوران امام کا سب سے جامع اور اہم اقدام انقلاب اسلامی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے لاکھوں افراد کو جمع کرنا تھا۔ رضاکار فورس کی تشکیل، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے 2 کروڑ رضاکاروں کی فوج کی تشکیل کے مرحلے اور اعلان سے شروع ہوئی۔ امام خمینی کا یہ اقدام بیداری اور بے مثال حکمت عملیوں میں سے ایک ہے جو انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد منظر عام پر آئے۔ سازشوں کو ناکام بنانے کے بنیادی عوامل وہ سیاسی بصیرت تھی جس سے امام خمینی مالا مال تھے۔ تہران میں امریکی سفارتخانے سے حاصل کی گئی دستاویزات اور امریکی حکام کے واضح بیانات نے ایرانی عوام اور حکام کو اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ اسلامی جمہوریہ میں امریکہ کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور اس ملک کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس عمل نے دنیا میں امریکہ کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ لوگوں کو کم سے کم وقت میں دشمن کا مقابلہ کرنے اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے مقابلے کے لیے کم سے کم وقت میں ایک لشکر کی تیاری ایران کے اسلامی انقلاب کی بنیادی ضرورت تھی۔ اسی مناسبت سے 26 نومبر 1979 کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رضاکار بسیج کی تشکیل کے لیے ایک تاریخی حکم جاری کیا۔ اس اعلان کے بعد ایران کے متدین اور پاکباز مسلمانوں نے، جو انقلاب اور اس کے بلند اہداف سے محبت کرتے تھے، انقلاب کی کامیابیوں کی حفاظت کے لیے میدان میں آ گئے، اور انہوں نے رضاکار فورس بسیج کے مراکز اور ملک بھر کی مساجد میں عوامی مزاحمتی گروپ تشکیل دیے۔ رضاکار بسیج کا پہلا تجربہ انقلاب مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنا اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور انقلابی کمیٹی کی مدد کرنا تھا، اور اس طرح انہوں نے ایران کے سیاسی استحکام، ہم آہنگی اور قومی اتحاد میں ابتدا میں ہی مؤثر کردار ادا کیا۔ امام امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے رضاکار بسیج کی تشکیل کے حکم کے ایک سال سے بھی کم عرصے کے دوران عراق میں باسی حکومت نے انقلاب اسلامی کے دشمنوں کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ اسلامی انقلاب کی تبدیلیوں اور پیش رفت کی وجہ سے پیدا ہونے والی اس نازک صورتحال میں اسلامی جمہوریہ ایران باسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ حکومت ابتدائی مرحلے میں تھی، انقلاب تازہ کامیاب ہوا تھا اور اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ اندرونی اور بیرونی دو محاذوں پر بیک وقت مقابلہ کرے۔ اسلامی جمہوریہ کی فوج جو امام خمینی رحمۃ اللہ کی حمایت سے اپنی پوزیشن حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی، لیکن یہ فوج تتر بتر ہو چکی تھی۔ انقلاب کی فتح کے بعد سیاسی حالات کے مطابق اس فوج کو دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ پاسداران انقلاب اسلامی کو شہروں کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا اور اس نئے ادارے کے ذمے بہت سے کام سونپے گئے، لیکن اس نئے ادارے کے پاس ضروری آلات کی کمی، نیز تجربات کی کمی ہمیشہ آڑے آئی۔ ایران کی مسلح فوج کی بگڑتی ہوئی حالت سے آگاہ عراق کی باسی حکومت نے امریکہ، سوویت یونین اور ان کے سیٹلائٹس کی حمایت سے ایران کے خلاف بھرپور حملے کا آغاز کیا۔ اس دوران رضاکار بسیج کا کردار مقدس دفاع کے میدان میں انقلابی عوام کے حوالے سے ایک نئی قوت کے طور پر ابھرا۔ عراق کی باسی حکومت نے تہران کے خلاف چند روز میں فتح کا جو خواب دیکھا تھا وہ پہلے مرحلے میں ہی بکھر گیا، اور یقیناً اس میں ان رضاکار بسیجیوں کا خصوصی کردار ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر میدان جنگ میں خالی ہاتھ پہنچے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور اس کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ وہ مجاہدین جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر رضاکار بسیج کے نام سے مزاحمتی اڈوں میں جمع ہوئے تھے، وہ بہت جلد میدان عمل میں جنگی محاذوں پر پہنچنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنے خون کے آخری قطرے تک مزاحمت کی۔ 8 سالوں کے دفاع کے دوران عوامی موبلائزیشن اس قدر بڑھی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کامیابی کو دشمن نے بھی تسلیم کیا کہ اس موبلائزیشن کے نتیجے میں سامنے آنے والی نوجوان رضاکار بسیج فورس ایسی طاقت ہے جو دنیا کی کسی بھی کلاسک فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہادر رضاکار بسیجیوں کے بارے میں فرمایا، آپ میدان جنگ میں ایرانی قوم کی مظلومیت اور جرت کا مجسم اور انقلاب کی روشن تاریخ ہیں۔ آپ پاک فرزند اور مسلمانوں کی عزت کے علم بردار اور اس ملک کی ڈھال ہیں۔ آپ وہ ساتھی کمانڈر اور بیدار اہلکار ہیں جو مضبوطی سے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ انقلاب اور اسلامی جمہوریہ اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا مقدس ادارہ جو ہمارے نظام کی الہی اقدار کے دفاع میں سب سے بڑا مرکز رہا ہے اور رہے گا، اس میں بسیج کا کردار نمایاں ہے اور جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، چاہے امن ہو یا جنگ۔ رضاکار بسیج اور امام خمینی کے درمیان تعلق دو طرفہ تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رضاکار بسیج کے مجاہدین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ رضاکار بسیجیوں کے نام ایک پیغام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ہمیشہ رضاکار بسیجیوں کے خلوص اور پاکیزگی پر رشک کرتا ہوں اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ان رضاکار بسیجیوں میں شمار کرے۔ اس دنیا میں مجھے رضاکار بسیجی ہونے پر فخر ہے۔ رضاکار بسیج کی ایک اور خصوصیت کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، رضاکار بسیج ایک پاکیزہ اور پھلدار درخت ہے جس کے پھولوں سے بہار کی خوشبو اور یقین کی تازگی محسوس ہوتی ہے، اور رضاکار بسیج حدیث عشق ہے۔ بسیج محبت کا مکتب اور گمنام گواہوں اور شہداء کا مکتب ہے جس کے پیروکاروں نے اس کے دفتر پر شہادت اور قربانی کی عبارت رقم کی ہے۔ سمن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران میں 90% سے زیادہ رضاکار بسیجیوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو نزدیک سے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ آپ کے ایسے عاشق اور دیوانے تھے کہ آپ کے ہر فرمان پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول بسیج خدا کی مخلص فوج ہے۔ تنظیم کے دفتر پر اول سے آخر تک تمام مجاہدین نے دستخط کی ہیں۔ شہید ہونے والے رضاکار بسیجیوں میں سے ایک مشتبہ صفدری نامی جو ایک طالب علم تھا، وہ ہائی سکول کے دوران رضاکار بسیج میں شامل ہوا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا۔ جنگ کے دوران اس نے ایک قمیض پہنی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، امام کی مسکراہٹ نے مجھے شہادت کا راز سکھایا۔ سامن، مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک بسیجی کے سینے پر لگی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کو دیکھ کر ایک عراقی افسر نے کہا، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہارا رہبر امام خمینی ہے۔ یہ عراقی افسر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کو چومتا ہے اور کہتا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس امام نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ سامعین، دفاع مقدس کے مجاہدین شدید لڑائی، اسیری یا ٹریننگ کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے اور ان کی مسکراہٹ والی تصویر کے بارے میں سوچ کر ہی پرسکون ہو جاتے تھے۔ جب اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد 598 منظور ہوئی اور جنگ ختم ہوئی تو محاذ پر موجود مقدس دفاع کے مجاہدین رو رہے تھے، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد کو قبول کرتے وقت کہا تھا کہ میں نے زہر کا پیالہ پیا۔ یہ جملہ ایرانی مجاہدین کے لیے بہت سخت تھا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ اے کاش ہم شہید ہو جاتے، لیکن امام خمینی کی زبان سے یہ جملہ نہ سنتے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر اور مصلحت کی بنیاد پر قرارداد 598 کو قبول کیا۔ البتہ امام خمینی کے اس فیصلے کو اس وقت لوگوں نے نہ سمجھا، لیکن بعد کی تاریخ نے ثابت کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ درست تھا۔ Oh,